نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هنا جاي كم يعني؟
جهات نبكر
نبكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، صدق الله العظيم. برادران اسلام اور خواتین اسلام، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ مائدہ کی، اس میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، وعدوں کو پورا کرو. مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ بندے مومن کے ذمے ہیں کہ جب کسی سے وعدہ کرے تو پورا کرے. یہ وعدہ بندوں کے ساتھ ہے تو بھی پورا کرنا ضروری ہے، اور یہ وعدہ اللہ کے ساتھ ہے تو بھی پورا کرنا ضروری ہے. بندوں کے ساتھ تو ہم ڈیلنگ میں معاہدات کر لیتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، شادی بیاہ میں وعدے کرتے ہیں. شادی ایک وعدہ ہوتا ہے، لڑکی کی طرف سے ایک وعدہ ہوتا ہے، لڑکے کی طرف سے ایک وعدہ ہوتا ہے، زوجین کی طرف سے وعدہ ہوتا ہے. سب شادی ایک اگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. بزنس میں، کاروبار میں، خرید و فروخت میں جو وعدے کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن عام مفسرین یہاں اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے جو وعدے ہیں وہ پورے کرو. اللہ یہ فرما رہے ہیں ایمان والوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، تمہارا مجھ سے جو وعدہ ہے وہ پورا کرو. اب یہ عجیب بات ہے کہ بھئی ہم نے اللہ سے کب وعدہ کیا ہے؟ کبھی ہماری بات ہی نہیں ہوئی ان سے، نہ کبھی بات ہوئی، نہ ملاقات ہوئی، نہ کوئی اگریمنٹ ہوا، نہ کچھ. پورا ایمان والا ہے تو وعدہ ہے پورا. مفسرین فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا اس نے اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے گواہی دی، جس نے پڑھا، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی وعدہ اس نے کیا ہے. وعدے کے الفاظ الگ ہوتے ہیں، وعدے کے مشمولات جو اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں چیزیں وہ الگ ہوتی ہیں، وہ اصل سمجھنے کی چیز ہوتی ہے. جیسے شادی میں جس وقت قاضی صاحب ایجاب قبول کراتے ہیں، الفاظ الگ ہیں، مشمولات الگ ہیں، چیزیں جو شامل ہیں وہ الگ ہیں، ان کو مشمول کہتے ہیں. قاضی صاحب یہی کہلواتے ہیں کہ صاحب میں نے لڑکی کی طرف سے لڑکی کا وکیل کہتا ہے، لڑکی بھی کہہ سکتی ہے، لڑکی کا وکیل بھی کہہ سکتا ہے کہ صاحب اتنے مہر کے بدلے میں، ان گواہوں کی موجودگی میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں لیا، اتنی سی بات ہوئی. اور لڑکا تو اس سے بھی مختصر بولتا ہے کہ میں نے قبول کیا، اس سے بھی ہو جاتا ہے نکاح. اور ہمارے پاس حیدرآباد کے جو قاضی ہیں وہ تو پورا جملہ دہراتے ہیں، میں نے فلانی بنت فلانی کو اتنے مہر کے بدلے میں، ان گواہوں کی موجودگی میں، حضاران مجلس کے سامنے اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے قبول و منظور کیا، پورا کہلواتے ہیں. تاہم دونوں صورتوں کے اندر صرف یہی ہے کہ اس نے ایجاب کیا، اس نے قبول کیا، اس نے آفر کیا، اس نے قبول کیا. لیکن اس شادی کے ساتھ ساتھ بہت سے حقوق، بہت سے رائٹس، بہت سی ذمہ داریاں، بہت سے وعدے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے موقع پر جو آیتیں پڑھتے تھے اس میں یہی ہے کہ تم جو بول رہے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیز ہے سمجھ کے بولو. وقولوا قولا سدیدا کی تفسیر میں وہی بات ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو اپنی زبان سے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں آپ کو پتا ہے نہیں ہے. تو ایسے ہی جب اس میں جب ہم نے وعدہ کر لیا تو ذمہ داریاں آ گئیں, لڑکی کے ذمے کو ذمہ داریاں آ گئیں, لڑکے کے ذمے کو ذمہ داریاں آ گئیں, اور ہمیں پتا ہے کہ کیا ذمہ داریاں آتی ہیں. زندگی بھر کے واسطے ذمہ داری ہوتی ہے اور کوئی ایک ذمہ داری نہیں ہوتی, وہ ہزاروں ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو دیکھنے میں چند الفاظ میں ہوتی ہیں لیکن زندگی بھر جب ایک چیز کو آپ کو کنٹینیو نبھانا ہے تو کتنے ہزاروں کو شامل ہو جاتے ہیں. ایسے ہی اللہ پاک کا ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے, مردوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ, جوانوں کے ساتھ, پڑھے لکھوں کے ساتھ, بے پڑھے لکھوں کے ساتھ, ہر قسم کے انسانوں کے ساتھ, کہ جو وعدہ ہے وہ پورا کرتا. وعدہ ہمارا میرے دوستو دو قسم کا ہے اللہ پاک کے ساتھ بنیادی میل, ایک عبدیت کا وعدہ ہے اور ایک عبودیت کا وعدہ ہے. ایک وعدہ عبادت کہلاتا ہے اور ایک وعدہ عبودیت کہلاتا ہے. وعدہ عبادت میں یہ کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے جو چیزیں خاص متعین فرمائی ہیں جان سے, مال سے اور دونوں چیزوں سے, جان اور مال دونوں کو ملا کر, اور کرنے سے اور نہ کرنے سے, وجودی اور عدمی. نماز جیسے وجودی ہے کہ کچھ کرنا ہے, روزہ عدمی ہے کہ کچھ نہیں کرنا ہے. روزہ کرنے کا کام نہیں ہوتا, نہیں کرنے کا کام ہے. کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, میں ابھی بھی ملنا نہیں ہے روزے کے وقت میں, نہیں کرنے کا کام ہے. کوئی روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے, نہیں کرنے کا نام ہے. تو عبادت وجودی طریقے پر یا عدمی طریقے پر, جان سے جیسے نماز ہے, مال سے جیسے زکات ہے, دونوں سے جیسے حج ہے, عبادت کرنا ہے جن چیزوں کو اللہ نے عبادت کے لیے مقرر فرمایا ہے, اس میں پابندی کرنا ہے, اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے کہ اللہ کے لیے بھی کریں, اللہ کے غیر کے لیے بھی کریں. ولا یشرک بعبادت ربہ احد, اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے, حتیٰ کہ نیت میں بھی شریک نہ کرے. اسی وجہ سے ولا یشرک بعبادت ربہ کی تفسیر میں ریا ہے کہ ریا نہ کرے. کیوں؟ ان یسیر الریا شرک, کہ ہلکی سی ریا بھی شرک ہے. ہلکی سی ریا بھی شرک ہے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ میرے مسجد میں پابندی سے آنے جانے کو دیکھ کے لوگ مجھے دیندار تو سمجھیں گے, نیک سمجھیں, میں بہت اچھا آدمی ہوں. یہ بھی نماز کو برخاست کر دیتا, ختم کر دیتا ہے, یہ بھی نہیں ہونے کا ہے. مطلب اللہ پاک کے بندے, اور اگر یہ نیت ہو کہ میرے کاروبار سمجھ جائے, یہ نیت ہو کہ میری کچھ صحت اچھی ہو جائے, یہ نیت ہو کہ جناب مجھے نوکری مل جائے, یہ نیت ہو کہ مجھے اولاد مل جائے, تو یہ تو بہت زیادہ بہت بڑا جو نا والا شرک ہے عبادت میں. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, ایک صاحب نے کہا کہ وہ ایک صاحب نے نماز نماز پڑھنی چھوڑ دی. تو میں نے پوچھا ان سے, ان کے والدین سے پوچھا کیوں چھوڑ دیے, تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ میں اتنے دنوں سے نماز پڑھ رہا ہوں, کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ مجھے نوکری مل رہی, نہ چھوکری مل رہی, مطلب شادی بھی نہیں ہو رہی اس کی. کہنے کے سے اس نے نماز چھوڑ دی. میں نے کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہنے کا ہم کیا جواب دیتے, ہم نے کچھ نہیں دیا. میں نے کہا یہ ہماری تعلیم کی خرابی ہے کہ ہم نے نماز کے موقع پر یہ سمجھایا ہوگا کہ تم نماز پڑھو اللہ تمہاری حاجتیں پوری کرے گا. نماز تو حاجت پوری کرنے کے لیے نہیں پڑھی جاتی, نماز تو ان کا رائٹ ہے, ان کا حق ہے جس نے پیدا کیا ہے. خالق کا ایک حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, کچھ ملے نہ ملے اسے کوئی بحث ہی نہیں ہے. کسی کو کچھ بھی نہ ملے, مرنے تک نہ ملے, نماز تو اس کو پڑھنا ہے, لیکن نماز ملنے کے لیے پڑھی ہی نہیں جاتی. نماز تو ان کا حق ہے, بندگی ہے کہ وہ ہمارے خالق ہیں, وہ مالک ہیں, وہ رب ہیں, وہ حاکم ہیں, انہی کا حکم چلتا ہے, انہی کے حکم سے پیدا ہوئے, انہی کے حکم سے مریں گے, انہی کے حکم سے جوان ہوتے ہیں, انہی کے حکم سے بوڑھے ہوتے ہیں, انہی کے حکم سے تندرست ہوتے ہیں, انہی کے حکم سے بیمار ہوتے ہیں, انہی کے حکم سے شفا پاتے ہیں, عزیز ہوتے ہیں, ذلیل ہوتے ہیں, غنی ہوتے ہیں, فقیر ہوتے ہیں, خوشی پاتے ہیں, غم پاتے ہیں, صدمہ اٹھاتے ہیں, مزہ لیتے ہیں, سب ان کے حکم چلتے ہیں. ایک چیز میں بھی اپنا کوئی اختیار نہیں ہے, ایک میں بھی اختیار نہیں ہے. ان چیزوں میں. ہمارا اختیار دوسری چیزوں میں ہے کچھ, جس میں ہمارا ٹیسٹ لیا گیا ہے کہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے سرنڈر ہوتا ہے, باقی چیزوں میں نہیں ہوتا ہے. جہاں ہمارا اختیار ہے, انسان مجبور زیادہ ہے, مختار کم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ بندہ مجبور ہے, کہنے کے نہیں. بندہ مختار ہے, کہنے کے نہیں. کہنے کے کتنا مجبور ہے کتنا مختار ہے. فرمایا ایک پیر اٹھاؤ, اس نے اٹھا لیا. فرمایا دوسرا اٹھاؤ, کہنے کے یہ تو نہیں اٹھا سکتا. فرمایا بس اتنا مختار ہے اتنا مجبور ہے, اتنا اٹھا سکتا ہے بندہ, اتنا نہیں اٹھا سکتا. دوسرا پیر اٹھا ہی نہیں سکتا, ایک پیر اٹھانے کے بعد اٹھے گا تو گر جائے گا. زیادہ حالات جتنے بھی ہیں ہمارے, اس میں ہم بالکل مختار نہیں, حاکم وہی ہیں. اور جس میں ہم مختار ہیں اس میں بھی حاکم وہی ہیں, اس میں ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہمارا حکم اپنی مرضی سے لاگو کرو. دوسری چیزوں میں اللہ پاک کا حکم بغیر مرضی کے لاگو ہو جاتا ہے, جوانی بڑھاپا ہمارے حکم کے بغیر, حسن ہے حسن کا زوال ہے ہماری مرضی کے بغیر. کون خاتون چاہتی ہے کہ اس کا حسن کم ہو, اس کی بیوٹی کم ہو؟ کوئی بھی نہیں, مگر کوئی علاج ہی نہیں. چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. کوئی جوانی کو ختم ہونا نہیں چاہتا, مگر یہ کوئی علاج نہیں ہے اس کا. موت اور حیات میں, صحت و بیماری میں, غنا اور فقر میں, عزت اور ذلت میں, خوشی اور غم میں. خوشی اور غم بھی مرضی کی چیز نہیں, خوشی اور غم چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں. قرآن پاک میں ہے, ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ, کیا ان لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے؟ وابراہیم الذی وفا, اور وفادار ابراہیم کے صحیفوں میں ہم نے کیا بات کہی, وہ نہیں بتائی ان لوگوں کو؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربک المنتهى وانه هو اضحك وابکى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى. قرآن پاک میں تو ہم نے یہ اتار ہی دیا ہے ابھی, یہ ہم نے صحف موسیٰ میں بھی کہا اور صحف ابراہیم میں بھی ہم نے یہ بات کہی ہے کہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ وہ یہ انہوں نے وہی کرتے ہیں, یہ وہی کرتے ہیں. اس میں یہ ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. ہنسنے والے حالات وہی لاتا ہے, رونے والے حالات وہی لاتا ہے. چیزوں کے زیادہ ہونے نہیں ہونے سے کوئی بحث نہیں, فیسلٹیز ہونے نہیں ہونے سے کوئی بحث نہیں. اگر فیسلٹیز اور سہولتوں کی وجہ سے ہنسنے رونے کا مدار ہوتا, امریکہ میں کوئی نہ روتا, اور سب سے زیادہ یہاں روتے ہیں. رونا جو ہوتا ہے وہ آنکھوں سے ہونا ضروری نہیں, رونا اصل دل کا رونا ہوتا ہے. ایک مرتبہ ہم نے اپنے شیخ کو لکھا تھا کہ حضرت رونا نہیں آتا, لکھتے نا طالب علم لکھتے ہیں رونا نہیں آتا, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. ہم نے بھی لکھا تھا کہ رونا نہیں آتا, کہ لیں گے رو تو رہے ہو کہ رونا نہیں آتا, بلکہ رو تو رہے ہو میرے سامنے. یہ فرمایا تو یہاں کا انسان نہیں روتا, جس کے سر پہ, جس کے ہاتھ پہ ہاتھ دو, جس کے نبض پہ ہاتھ رکھو, وہ روتا ہی رہتا ہے صبح سے شام تک. رہتا کیا بھائی, کیا حالات ہے تمہارے؟ لے گیا کیا بتائیں, کیا بتائیں, بالکل شروع ہو جاتے ہیں. اتنے اسٹریس میں ہیں لوگ, اتنے ہیڈک میں ہیں لوگ, اتنے ٹینشن میں ہیں لوگ, اتنے پرابلمس میں ہیں لوگ. اگر سہولتوں سے, فیسلٹیز سے, زندگی کی آسائش کے سامان میسر ہو جانے سے آدمی خوش ہوتا تو یہاں کا آدمی بڑا خوش ہوتا. اس سے زیادہ لوگ ہم نے وہاں اپنے انڈیا پاکستان میں خوش ہوتے ہوئے دیکھے, خوش ہیں, مست رہتے ہیں, محنت مزدوری کرنے والے مست, پسینہ بہ رہا ہے, خوش ہیں, ہنس رہے ہیں, جوک بول رہے ہیں ایک دوسرے کو. ہمارے حیدرآبادی فیملیاں ہوں گی یہاں پہ, چونکہ اگر حیدرآباد کا ہے وہ اور واقف ہے پرانے شہر سے تو اس کو مزہ آئے گا بہت. ہم ایک مرتبہ جا رہے تھے مستعد پورے کے چڑھاؤ پہ, مستعد جب پرانے پور سے مستعد پورے پہ جاتے ہیں تو ایسا چڑھاؤ ہے, شالی بنڈے پہ ہے تھے یہاں, وہاں پہ مستعد پورے کے چڑھاؤ پہ ہم جا رہے تھے. دو رکشے والے جا رہے ہیں, رکشہ جو اس کو آدمی ڈھکیلتا ہے, ایک ہوتا موٹر والا رکشہ جو پاکستانی بولتے ہیں موٹر والے, پاکستانی جب رکشہ بولتے ہیں تو وہ آٹو رکشہ مراد ہوتا ہے, ہم حیدرآباد والے جب رکشہ بولتے ہیں تو اس سے وہ مراد ہوتا ہے جس کو آدمی ڈھکیلتا چلاتا ہے. مشین نہیں ہوتی اس میں، وہ لے کے جا رہے ہیں، ان کے سامان بھرا ہوا ہے، اتنا وزن سامان ہے کہ جس کی ہر نے دونوں گھٹ کر کے جا رہے ہیں، چلا نہیں سک رہے ہیں، تو پکڑ کے ڈھکل رہے ہیں اس کو. جاتے جاتے جو ہے وہ چڑھاؤ پہ جو زیادہ آ گئے تو وزن زیادہ تھا رکشے میں، اب وہاں جو ہے گاڑی آگے جا ہی نہیں رہی، سائیکل آگے بڑھ ہی نہیں رہی جس پہ سامان ہے، تو دونوں بھی تھک گئے کھینچتے کھینچتے اس کو، دونوں رک گئے وہاں پہ. اچھا وہ بھی کھینچ رہا تھا، وہ بھی کھینچ رہا تھا، اس نے اس کو دیکھا، اس نے اس کو دیکھا، دونوں نے قہقہ مار کے ہنسنا شروع کر دیا، دونوں قہقہ مار کے ہنسنے لگے. کس بات پہ؟ بس یہ ہے کہ صاحب دیکھ دونوں کیسا پسینے میں بھیگے ہوئے، نہ تجھ سے کھینچا جا رہا نہ مجھ سے کھینچا جا رہا. وہ ہنساتا ہے، کہاں ہنساتا ہے آپ نہیں بول سکتے، کہاں ہیپی کر دیتا ہے، خوش کر دیتا ہے، نہیں کہہ سکتے آپ. اور رلاتا ہے تو کیسی کیسی شادیوں میں رلاتا ہے، میاں بیوی کو رلا دیتا ہے، دلہا دلہن کو رلا دیتا ہے. وانہ ہوا الحق اواب کا، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. تو رب تعالیٰ شانہ کے حق تعالیٰ شانہ نے ہمیں حق کے طور پر مقرر فرمایا کہ تم کو نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ اس پہ کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو اب عبادت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے جو طریقے جان سے مال سے دونوں سے کرنے کے نہیں کرنے کے مقرر فرمائے وہ کرنا. ایک ہمارا ایگریمنٹ یہ ہے، پورے مسلمانوں کو اللہ پاک کے اس معاہدے پر آنا ہے اور ہمیں ان سب کو لانا ہے اور پوری انسانیت کو لانا ہے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کے بغیر نجات نہیں، کوئی نجات نہیں پائے گا اس کے بغیر. کتنا ہی پائس بظاہر آدمی ہو، کتنا ہی جنریس ہو، کتنا ہی ڈونیشن دینے والا، چیریٹی کرنے والا ہو، کتنا ہی اخلاق والا ہو، نرم ہو، اصول کچھ بھی ہو، جنت کا ویزا اس کو نہیں ملتا، نجات اس کے بغیر نہیں، اللہ پاک پر ایمان لائے بغیر نہیں. اور یہ نعمت اللہ نے مسلمان کو دی ہے، چونکہ یہ علم دوسرے کے پاس بھی نہیں، دوسرے کے پاس یہ لائف بھی نہیں ہے، دوسرے کے پاس یہ نالج بھی نہیں ہے، دوسرے کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ میری نجات اس میں ہے، اگر میں اس کے بغیر چلا گیا تو میں نجات نہیں پاؤں گا. وہاں جا کے میں نہیں کہہ سکتا، وہاں جا کے حضرت عیسیٰ بھی ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، حضرت موسیٰ بھی ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، ذوالکفل بھی نہیں کہہ سکتے. ذوالکفل اصل میں بدھسٹ بدھا جو ہے نا، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ذوالکفل وہی ہیں، واللہ عالم بحقیقت الام. مولانا مناظر احسن گیلانی کی تحقیق یہ ہے کہ ذوالکفل سے مراد بدھا ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، چونکہ یقین نہیں ہے، مگر ذوالکفل قرآن پاک میں وہ پیغمبر تھے. جو بھی ہے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا اس معاملے، مشرق کی کوئی سفارش نہیں، غیر مسلم کی کوئی سفارش نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حساب کتاب شروع ہونے کی سفارش کریں گے جو مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کو شامل ہوگی. اسی وجہ سے آپ کو شفاعت کبرا کا حق دیا گیا، صاحب الشفاعت الکبرا، شفاعت صغرا الگ ہے، شفاعت کبرا الگ ہے. شفاعت کبرا میں بھی اتنی ہی بات ہے بس کہ پروردگار حساب شروع کر دیجئے، میدان حشر سے تو فارغ کر دیجئے لوگوں کو، کیونکہ 50,000 سال کا دن ہے ٹلی نہیں رہا. قرآن پاک میں ہے کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے، سورہ معارج میں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی مقدار 50,000 سال ہے، یہ ریگولر دن ہے، اور ریگولر دن اللہ کے پاس 1,000 سال کا ہوتا ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، ایک دن تمہارے پروردگار کے پاس تمہاری شمار کے 1,000 سال پر ہوتا ہے، 1,000 سال کے برابر. ایک آدمی کو 100 سال اگر اللہ تعالی دنیا میں زندگی دے دیں تو اس کو ایک دن کا اللہ پاک اپنے ایک دن کا 1/10 ٹائم دیتے ہیں دنیا، چونکہ 1,000 کا 1/10 100 سال، 10واں حصہ ایک دن کا ایک آدمی کو دیا جاتا ہے اگر پورے 100 سال اس کو مل گئے تو. کیا ہے ان کے حساب سے؟ کیا ہے کچھ بھی، ہمارے حساب سے خود کیا ہے؟ کیونکہ ہماری لائف بھی ایسی ہی ہے، بہت زیادہ لمبی ہے یہ دنیا میں، ایک حصہ ہے، جیسے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کا ایک حصہ ہے، ایسے زمین کے پیٹ میں ایک پیریڈ، ایک ٹائم ہے چھوٹا سا ٹیسٹ کے لیے دیا ہوا، زندگی نہیں ہوتی ہماری. اور سب سے بڑا دھوکہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی اسی کو لائف سمجھ رہا، یہ لائف نہیں ہے، زندگی کے لیے عمر درکار ہے، زندگی کے لیے اتنی کم زندگی، زندگی کے لیے اتنی کم زندگی تھوڑی ہوتی ہے، زندگی کے لیے تو عمر درکار ہے، بہت لمبی لائف ہے ہماری، وہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو اس دنیا میں ہم ہیں. اور وہ ایک دن کا دسواں حصہ ہے اگر پورا 100 سال ہم نے پا لیے تو. اس کے بغیر اگر یہاں اللہ کی عبادت کے بغیر جائیں گے نجات نہیں ہے, کسی کی بھی نہیں ہے نجات. اور یہ چیز مسلمان کو معلوم ہے صرف. تو مسلمان کو کتنے بڑے کام کرنے ہیں اندازہ فرمائیے آپ, کہ پہلے اپنے کو یہ باور کرانا کہ ہم اچھے لوگ ہیں, پھر یہ باور کرانا کہ ہم تمہارے ہمدرد اور بھائی ہیں, پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے لیے مجبوری ہے, ضروری ہے, تمہاری مجبوری اور ضرورت ہے جو ہمارے پاس ہے. اور جو چیز ہم تمہارے پاس لے کر آئے ہیں وہ تمہارے پاس جو چیز ہے اس سے زیادہ اہم ہے. ہم دوسروں کو کیا سمجھائیں گے, ہم خود ہی بھول گئے. ہم تو یہاں ڈالر لینے کو آئے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان سے ہم جو لینے کو آئے وہ بہت زیادہ ہے, اور ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم ان کو جو دینے کو آئے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے. مسلمان کو تو دینے کے لیے بھیجا جاتا ہے پوری دنیا میں, لینے کے لیے نہیں. ہاں لیتا ہے مگر وہ چھوٹی چیز لیتا ہے, بڑی چیز دیتا ہے. ہم کو دینا ہے تو کتنے پروسیس ہیں ہمارے. ابھی تو ہمیں انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا, ابھی تو ہمیں شریف ہی نہیں سمجھا جا رہا, ابھی تو ہمیں کوئی صحیح مذہب والا ہی نہیں سمجھا جاتا. ابھی تو بہت لمبا کام ہے جو مسلمان کو یہاں پہ کرنے کا, اور ہمیں خود اپنے آپ کو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے. اور یہ چیز میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اپنا علم ختم کر کے, اپنا تجربہ ختم کر کے, اپنا ایکسپیرینس ختم کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں لے لیں گے. رسالت پر ایمان کا مطلب ہے اپنے علم کی نفی کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو لینا. جو ہمیں دکھ رہا ہے اس کو ہٹا دینا, جو ہم سمجھتے ہیں اس کو ہٹا دینا, جو ہم جانتے ہیں اس کو ہٹا دینا. تو یہ آدمی وہ مسلمان ہے, ورنہ کہے گا, ورنہ تو اس نے حضور پر کیا ایمان لایا, وہ حضور کو مانا ہی نہیں. اس نے حضور کو ماننے کے اندر بہت تفصیل ہے. حضور کو ماننا ایسا نہیں ہے جیسے کسی کوئی پرسنالٹی کو ماننا, کتاب تاج محل کو فلاں نے بنایا تھا, دیوار چین کو فلاں نے بنایا تھا, احرام مصر فلاں نے بنائے تھے, ایسا ماننے کا نام تھوڑی ہے سرکار کو ماننے کا. سرکار کو ماننے کا ایک خاص مفہوم ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو دکھتا ہے, ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے, ہم جو جانتے ہیں اس کو گاربیج میں ڈالنا, اس کی کوئی اہمیت نہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں, اس میں کوئی صداقت اور سچائی نہیں. حضور نے جو بتایا وہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں یہ بات بتائی کہ اس کے بغیر نجات نہیں, کسی کی بھی نہیں, پوری مین کائنڈ کی نہیں. تو یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی اگر وہ پسند کرے تو اس کی پسند سے, اور اگر نہ پسند کرے تو اس کی مجبوری سے پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں تاکہ پوری انسانیت کے سامنے اسلام اویلیبل ہو جائے. اس کو تکوینی نظام کہتے ہیں. ایک ہے شریعت والا نظام, جائز یہ, ناجائز یہ, حلال یہ, حرام یہ, صحیح یہ, غلط یہ, اس کو تشریعی نظام کہتے ہیں. ایک تکوینی نظام ہے حالات کے اعتبار سے آنے والا. اسی وجہ سے کتنا ہی مظلوم ہو, کتنا ہی مقہور ہو, کتنا ہی مجبور ہو, ماریں, پیٹیں, جلائیں, ریفیوجی بنائیں, کچھ بھی کریں, پوری دنیا میں ملے گا آپ کو. سب کنٹریز میں, جاپان میں جاؤ وہاں ہیں, رشیا میں جاؤ وہاں ہیں, آسٹریلیا میں جاؤ وہاں ہیں, امریکہ میں جاؤ وہاں ہیں, نارتھ میں جاؤ وہاں ہیں, ساؤتھ میں جاؤ وہاں ہیں, ہر ملک میں آپ کو مسلمان ملے گا. تو کیا روٹی نہیں تھی اس کے واسطے دینے کو جو یہاں پہ بھیج دیے؟ ایسے حالات لائے کہ آدمی اٹھ کے آیا تو کیا وہاں والا نہیں جی رہا؟ اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صاحب بعض لوگ بے مذہبی لوگ ہیں, کیوں جاتے ہیں وہاں پہ؟ آج پہ اللہ پاک رب نہیں ہے کیا؟ بول ان کو نہیں معلوم ہے کہ یہ جو تقسیم ڈسٹریبیوٹ کرنے کا جو کام ہے نا, یہ بندوں کے ہاتھ میں ہوتا بھی نہیں ہے. یہ بندوں کے ہاتھ کی چیز نہیں ہوتی, یہ ان کا نظام ہے. اور بزرگوں کا اپنا کشف یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, خواہی نہ خواہی, مرضی سے جاؤ بے مرضی کے جاؤ, جانا پڑے گا. چونکہ جو آدمی مسلمان نہیں ہوگا وہ نجات نہیں پائے گا. تو کوئی مسلمان ہو جا ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان کو جانے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کو جانے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات سے واقف ہو. اب مسلمان کو بھیج کے یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ تو اسلام کی ترجمانی کر, اسلام کا عمل پیش کر, اسلام کی زندگی پیش کر, قرآن پاک کی زندگی پیش کر, قرآن پاک کی بات پیش کر, پرانی لائف کیا ہے وہ بتائے، زندگی کا انجام کیا ہے وہ بتائے، زندگی کی حقیقت کیا ہے وہ بتائے، زندگی کا مقصد کیا ہے وہ بتائے لوگوں کو. یہ ضروری ہوتا ہے. ہمارے سامنے غیر مسلموں تک پیغام پہنچانے کی اتنی بھاری ذمہ داری ہے جس کنڈیشن میں ہمیں سب کو پتا ہے. ابھی تو جو ہے نا اپنی شکل و صورت کے ساتھ میں شاپنگ کرنا مشکل کرتے ہیں لوگ، برقعے کے ساتھ میں عورتوں کا بازار میں جانا مشکل کرتے ہیں، تو یہ پیغام ان سے کیا لیں گے؟ یہ وہ ان کے پاس اتنا ہیرا ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے، پتہ ہی نہیں غریبوں کو. اسی لیے وہ قابل رحم ہے، قابل نفرت نہیں ہے. انسانیت جو ہے وہ بنیادی طور پر قابل نفرت نہیں ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو معصیت والے لوگ ہیں، چاہے شرک میں ہوں چاہے گناہوں میں ہوں، وہ قابل رحم ہیں، قابل حقارت نہیں ہیں. کیونکہ معصیت بھی ایسے ہی ہے جیسے مصیبت ہے. مصیبت والا آدمی قابل حقارت نہیں ہوتا، قابل رحم ہوتا ہے. کینسر میں کوئی ہے، بیماری میں آ گیا، تو تحقیر کے قابل نہیں ہے، رحم ہے. اسی وجہ سے بہت سے آرگنائزیشنز ہیں جو کیا کرتے ہیں، کینسر والوں کے واسطے پیسے جمع کرتے ہیں. کیونکہ جو معصیت مصیبت جو ہوتی ہے وہ رحم کا داعیہ بناتی ہے. تو جو گناہوں کی زندگی میں لوگ ہیں وہ قابل رحم ہیں، جو بےایمانی کی زندگی میں ہے وہ قابل رحم ہے. اور پلس اس میں یہ ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ اتنی مجبوری ضرورت ہے، وہ کتنا بڑا قابل رحم ہے. جیسے بچے کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کی یہ مجبوری، اس کی یہ ضرورت ہے، ماں باپ اس پر رحم کرتے ہیں، اور ایسا رحم کرتے ہیں کہ وہ چلا رہا بھی ہو، چیخ بھی رہا ہو، سامان ادھر ادھر پھینک رہا ہو، اب وہ کہتا مجھے نائف دے دے، کچن میں آ کے اماں سے کہتا مجھے نائف دے دے. وہ اس کو پتا ہے کہ 2 سال کے بچے کے ہاتھ میں نائف دوں گی، ہاتھ کاٹ لے گا، پیٹ پھاڑ لے گا، بھائی کا پیٹ پھاڑ دے گا، کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کو نہیں دینا، یہ چیز نہیں دیتے. ماں باپ جو ہے نا رحم کھاتے ہیں، کیونکہ اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ اس کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. عبادت کی ذمہ داری میں یہ ہے کہ خود بھی عبادت پہ جمنا ہے، ساری انسانیت کو، اسپیشل جو مسلمان ہیں ان کو عبادت پہ لانا ہے، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو عبادت کی دعوت دینا ہے. بہت کم لوگوں کو یہ بات ذہن میں ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج مسلمان کے ذمے جبری ہے، اختیاری نہیں ہے. یعنی لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. کوئی آتا ہے تو آنے دو، مت آتا ہے تو مت آنے دو. ہمارے ذمے کوئی جہنم میں جا رہا ہے تو جانے دو. آپ کو کس نے بتایا ہے؟ کچھ پڑھا آپ نے قرآن پر؟ کچھ حدیث پڑھی ہے کہیں؟ دیکھیے کہیں. غیر مسلم کے لیے ہے وہ چیز، مسلمان کے لیے نہیں ہے. مسلمان کے لیے تو یہ ہے کہ اگر نہ آئے تو سر پھوڑ دو اس کا مار کے، مگر مار نہیں سکتے، اس کنڈیشن میں نہیں ہے پر، مگر اصول وہ ہے اس کا. اسی لیے نماز نہیں پڑھنے والے کو جیل ہے. اگر کوئی اختیاری چیز ہے تو جیل کا ہے. اسلامی حکومت ہو، نماز نہ پڑھے آدمی تو کیا ہے اس کے لیے؟ جیل ہے. اور جیل سب سے کم سزا ہے. امام ابو حنیفہ کی تحقیق یہ ہے کہ جیل ہے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ فنش، دو ٹکڑے کر دو اس کے، ختم ہی کر دینے کا. حنابلہ کے پاس ختم کر دینا ہے نماز نہیں پڑھنے والے. زبردستی کا یہ بھی ہے. زبردستی ایسی ہے کہ بھائی مان چکا ہے تو پھر کیوں نہیں کرتا؟ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب جو ہے نا چاہے سود کھاؤ، رشوت کھاؤ، نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، زکات دو نہ دو، حج کرو، ایسا نہیں ہے. تو ذمہ داری کے اعتبار سے یہ ہے کہ بائی فورس، اگر اللہ نے آپ کو فورس دیا ہے تو، اور اگر فورس نہیں ہے تو بائی عرض. اسی وجہ سے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم تو عرض الدعویٰ کے موقف میں ہیں. ٹھڈیوں کو ہاتھ لگا کے بھائی نماز پڑھ لے، بھائی روزہ رکھ لے، بھائی دین پر آ جا، بھائی مسجد کو آ جا، یہ بھوتے. تبلیغ والے امر بالمعروف نہیں کرتے، دعوت الی الخیر کرتے. خالی بولتے امر بالمعروف نہیں، امر تو آرڈر کو کہتے ہیں. بائی آرڈر معروف کو اپلائی کرنا، یہ امر بالمعروف ہے. بائی آرڈر منکر کو روک دینا، یہ نہیں انل منکر ہے. اصلا الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ. ایمان والے وہ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں جگہ دے دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکات دیں گے، اور معروف کو بائی آرڈر نافذ کریں گے، اور منکر کو بائی آرڈر حکم کے ذریعے سے روک دیں گے. اصل تو امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر اس کو بھی شامل کرتے ہیں. جیسے بہت سی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں،
ورنہ تو یہ عرض الدعوہ ہے، دعوت الی الخیر ہے، ولتکم منکم امتم یدعون الی الخیر، دعوت الی الخیر کرنا، لوگوں کو بھلائی کی ترغیب دینا ہے. ورنہ پورے مسلمانوں کو مجبور کرنا ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کا حق ہے، اور ہم نے یہ قبول کر لیا ہے کہ ہم اللہ کو اس کا حق دیں گے، تو کیوں نہیں دے رہا بھائی؟ یہ ہے مطلب. اس ملک کے اندر رہنے والا آدمی یہاں کے قانون کو قبول کر لیتا ہے کہ ہم آپ کے قانون کو قبول کرتے ہیں، تو کیوں نہیں قبول کر رہا بھائی؟ تم کیوں نہیں پورا کرتا قانون کو؟ ڈنڈا پڑتا ہے، ریڈ لائٹ پہ سے چلے جاؤ جرمانہ پڑ جاتا ہے، غلط پارکنگ کر دو جرمانہ پڑ جاتا ہے، اور اگر بغاوت کا شبہ ہو جائے تو پھر جرمانہ نہیں ہے. بغاوت پر جرمانہ نہیں ہوتا، بغاوت پر دوسری کارروائی شروع ہو جاتی ہے. آپ کو پتا ہی، سب کو پتا ہے بغاوت کیا چیز ہوتی. ایک معاہدہ ہمارا اللہ کے ساتھ کلمہ پڑھنے کے ساتھ یہ ہے کہ ہم عبادت کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں عبادت کی محنت کرنا ہے، اور دوسرا معاہدہ عبودیت کا ہے. عبد کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں. یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہمارے عبد ہو جائیں. تو عبد شدن کا ترجمہ کرتے ہیں اس کا، اس کا مطلب عبودیت کا ہے. عبودیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں اللہ کی عبادت کی ہیں صرف ان کی عبادت کرنا ہی نہیں، بلکہ 24 گھنٹے کے لیے ہر وقت اللہ پاک کے لیے اویلیبل ہونا کہ جب جو جیسا بولیں، جس ایکشن میں، جس حرکت میں، جس سکون میں، ویسا کریں گے. ٹوٹلی سرنڈر ہو جانے کا نام عبودیت ہوتا ہے. مرضی ختم، میں مرضی رکھتا ہوں، مجھے اللہ نے مرضی کے ساتھ پیدا کیا، یہی میرا امتیاز ہے دوسری مخلوق میں، مجھ میں. لیکن اللہ کی بندگی کرنے کے اندر میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ میں اللہ کی بندگی کروں گا تو عبودیت کروں گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی مرضی ختم کروں. اپنی مرضی ختم کرنے کے اندر نہ سوچ سکتے، نہ چاہ سکتے، نہ پہن سکتے، نہ پی سکتے، نہ کھا سکتے، ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. پہلے ان کی مرضی، ہماری اختیار والی چیزوں میں پہلے ان کی مرضی لینا پھر کرنا، نہیں تو نہیں کرنا. کسی چیز میں بندہ مختار نہیں رہتا، نہ کلچر میں، نہ تہذیب میں، نہ ثقافت میں، نہ عادتوں میں، نہ لباس میں، نہ کھانے پینے میں، نہ رہنے سہنے میں، نہ صبح میں، نہ شام میں، نہ جاگنے میں، نہ سونے میں، نہ خوشی میں، نہ غم میں، نہ تقریبات میں، نہ فنکشن. کسی چیز میں اپنی مرضی کے نہیں رکھنے کا نام عبودیت ہے. یہ بھی اللہ سے وعدہ ہے ہمارا، اوفو بالعقود اس کو بھی شامل ہے. ہم اس سے اللہ پاک سے وعدہ کیے ہوئے ہیں. ایمان، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے سے یہ اگریمنٹ ہے تمہارا، میرے سے یہ وعدہ ہے، لہذا تم سرنڈر ہو جاؤ پوری طرح. ادخلوا فی السلم کافہ کا یہ مطلب ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون کا یہ مطلب ہے، من احسن ممن اسلم وجهه للہ کا مطلب یہی ہے کہ سب سے بہتر، اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا رخ اللہ کے لیے کر لیا. ایک ہے من احسن قولا ممن دعا الى اللہ، بات میں اس سے اچھا کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. ایک ہے ذات میں اس سے اچھا کون ہے، ذات میں اس سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف اپنا منہ کر دے. تو اللہ پاک کی طرف اپنا منہ جو ہے، منہ سے مراد اللہ پاک کسی طرف نہیں ہے فزیکلی کہ منہ ادھر کریں، اور نہ قبلے کی طرف ہی اللہ ہوتے ہیں کہ منہ ادھر کریں. وہ تو بیت اللہ کو مقرر کیا گیا نماز کے قبلے کی حیثیت سے عبادت میں یکسوئی لانے کے لیے، ورنہ اینما تولو فثم وجه اللہ، جدھر چاہو منہ کرو ادھر اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی رخ نہیں ہوتا کہ ادھر ہیں ادھر نہیں ہیں، ادھر ہیں ادھر نہیں ہیں، اللہ کا رخ نہیں ہوتا. ایک دہریے نے ایک عالم سے پوچھا کہ بھائی تم کہتے ہو اللہ ہے، تو بتاؤ اللہ کا منہ کدھر ہے؟ انہوں نے سوچا کہ اس کو کیسے سمجھاؤں، اول یہ دہریا ہے، دہریے کی عقل نہیں ہوتی، دہریے کی عقل ماری جاتی ہے، تو عقل ہی نہیں ہے تو اس کو سمجھائیں کیسے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کہہ دو ایک شمع لاؤ، موم بتی لاؤ. انہوں نے موم بتی سلگا دی، اور اس کے بعد میں اسے پوچھا کہ یہ شمع کا منہ کدھر ہے؟ یہ جو لو ہے، موم بتی کی جو لو ہے روشنی کا، اس کا منہ کدھر ہے؟ کہنے لگے اس کا منہ تو کدھر بھی نہیں ہے، سب طرف ہے. کہنے لگے جب ایک شمع کا منہ مقرر نہیں کر سکتے تو اس کا منہ کیسے مقرر کر دیں گے وہ کدھر ہے؟ ممن اسلم وجهه، جو اپنا منہ اللہ کی طرف کر دے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ذات کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے جس نے اپنا منہ اللہ کی طرف کر دیا، کا مطلب ہے اپنے دل کا رخ، اپنی توجہات، اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنی نیت، اپنے جذبات، اپنا عمل، ہر چیز کا رخ اللہ پاک کی طرف کر دے. یہ اللہ کہتے ہیں یہ ذات کے اعتبار سے سب سے پسندیدہ ہے. بات کے اعتبار سے پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کی طرف بلائے, ذات کے اعتبار سے پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کا ہو کے رہ جائے. ومن احسن ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا, اور ابراہیم کی اتباع کرے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, کیوں؟ اس واسطے کہ ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا تھا. اور کیوں بنایا تھا؟ کہ ابراہیم نے کہا تھا انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات, میں نے اپنا منہ اس کی طرف کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا فاطر ہے. ومن احسن ممن اسلم وجهه للہ. اس لیے عبودیت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس طرح اپنے آپ کو ڈھالیں, ایسی ریاضت کریں, ایسا مجاہدہ کریں اور ایسی محنت کریں, ایسے ماحول میں رہیں کہ اس کی وجہ سے بندہ ٹوٹلی اللہ پاک کا ہو جائے 100%. پہلے بزرگان دین اولیاء اللہ اپنی خانقاہوں میں جو چیز چلاتے تھے وہ یہی ہوتی تھی. اصل کتاب حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے پاس 11 سال عبادت کرتے رہے اپنی عبادت خانے. ہم گئے ان کی عبادت خانے میں جہاں پہ وہ کھڑے رہ کے عبادت کرتے تھے, ہم نے دیکھا ہے ان کے محراب کو. کیا کرتے تھے؟ کیا ہے کہیں قرآن پاک میں ہے ایسا, حدیث میں؟ ان کا یہ تھا کہ بھئی ایک آدمی کو مولڈ کر کے اس کو اس قابل بنانا ہے. پہلے ضرورت نہیں پڑتی تھی اس کی, اب پڑ رہی ہے. پہلے حالات نہیں ہوتے تھے اس کی, اب ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ضرورت شروع ہو گئی تھی, اسی وجہ سے وہ اپنے پاس لوگوں کو بلاتے تھے اور ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتہ رکھتے تھے, اور جب یہ کیفیت آ جاتی تھی صفت احسان کی تو اس کو چھوڑتے تھے. وہاں سے خانقاہ نظام وجود میں آیا تو ہے, جو بزرگان دین کے پاس ہوتا تھا, اولیاء اللہ کے پاس ہوتا تھا. تو یہ جو لوگ ریاضتیں اور مجاہدے کراتے تھے وہ کیا تھا؟ وہ آج کے انسان کو ضرورت نہیں, اس سے زیادہ ضرورت ہے, اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے. ایسے تو حالات تھے بھی نہیں ان کے. ان کے زمانے میں نہ اتنی بے حیائی تھی, نہ اتنی بدتمیزی تھی, نہ اتنی ننگاپن تھا, نہ اتنا حیاسوز ماحول تھا, نہ اتنے ایمان کے ڈاکے تھے, نہ اتنے ایمان سوز سورسز تھے, نہ ایسا میڈیا تھا, نہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ سب یہ تو ابھی ہمارے بچپن میں بھی نہیں تھا, ابھی ابھی حال میں شروع ہوئی. ایسے یہاں اس وقت آدمی کا رخ اللہ کی طرف ہو اور وہ بندہ ہے یا بندی ہو, بوڑھا ہو یا جوان ہو, وہ عبودیت کے مرحلے میں آئے مرنے سے پہلے. یہ کام کب ہونا ہے؟ مرنے سے پہلے ہونا ہے. یہ کام مرنے سے پہلے ہونے کا. موت کب آئے گی یہ نہیں پتا ہے. کوئی شورٹی ہے کہ بوڑھے ہو کر ہی مریں گے؟ کوئی ضروری نہیں. روزانہ جو مر رہے سارے بوڑھے ہی مر رہے کیا؟ جوان بھی مرتے ہیں, مرد بھی, عورتیں بھی, جوان بھی, بچے بھی, بوڑھے بھی, حادثات سے بھی, بغیر حادثات کے بھی, طبی موت سے بھی اور ایکسیڈنٹ سے بھی, مختلف قسم کے صدمات سے, کبھی بھی کوئی بھی مر سکتا ہے. روزانہ 15 لاکھ آدمی مرتا ہے. 1.5 ملین آدمی روزانہ مرتا ہے. کل کے 1.5 میں کون ہے نہیں معلوم, پرسوں کے 1.5 میں کون ہے نہیں. 15 لاکھ آتا ہے دنیا میں, اس سے زیادہ آتا ہے, اب 15 لاکھ جاتا ہے دنیا. بیچ ہے اللہ پاک کا, روحوں کا ایک بیچ ہے, یہ لاتے ہیں وہ لے جاتے ہیں. کیونکہ وہ تو پورے ورلڈ کے اعتبار سے ہے ان کا نظام, ہمارے ساتھ تھوڑی ہی, ہمارے گھر کے اعتبار سے. اس پورے سسٹم کے اندر ہم بھی ہیں. تو مرنے سے پہلے پہلے عبدیت بھی آ جائے, مرنے سے پہلے پہلے عبودیت آ جائے. اب جس حالت میں میں اور آپ ہیں اس حالت میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں نہیں, اس کو انالائز کرنا بہت آسان ہے. اگر کر سکتے کسی درجے میں تو اب تک کر رہے ہوتے. اسی لیے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ صدمہ تھا کہ پہلے کی طرح لوگ جو بزرگوں کے پاس جاتے تھے اور وہ مختلف 12 برس کی محنت اور مجاہدے سے ان لوگوں کو ریاضت پہ ڈال کے سرنڈر کروا دیتے, ان کا نفس مارتے تھے اور بے نفسی پیدا کرتے تھے, انا ختم کرتے تھے. مرضی ختم کرنا ایک کام ہے, آپ سب کر سکتے ہیں, مرضی ختم کرنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل. آئی ایم سم تھنگ, آئی تھنک سو, آئی نو. یہ آئی کی تو بیماری یہاں تو ہم اپنے سے بھی زیادہ ہے نا, یہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں سے زیادہ ہے یہاں پہ بیماری. آئی آئی لو یو سے شروع ہوتی ہے, آئی ایم سم تھنگ سے جا کے ختم. آئی 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 اتنا بولا جاتا ہے, بلوایا جاتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ یو آر سم تھنگ. اب یہ ختم ہو اللہ پاک کی مرضی کے سامنے, ایک تو ان کی عظمت اتنی چھا جانا, دوسرے یہ کہ یہ مقصد سمجھ میں آ جانا, تیسرے یہ کہ اس کی ہیبٹ بننا. کیونکہ یہ ایک ایکسرسائز کا کام ہے, یہ محنت کا کام ہے, یہ بڑا مجاہدہ چاہتا ہے، جاتا جاتا نہیں یہ بڑا پن، جاتا جاتا نہیں یہ میں پن، اپنا تشخص، اپنی انفرادیت، اپنی ذات جاتی نہیں، اس کے بغیر عبودیت آتی نہیں، اس کے بغیر ایک آیت جو قرآن پاک کی سورہ مائدہ کا پہلا جملہ ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہوتا. پورا قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں دسیوں مرتبہ، لیکن ایک جملہ بھی ہم پر صادق نہیں آتا. اللہ فرما اوفو بالعقود، میرے وعدوں کو پورا کر، تم نے مجھے اپنے آپ کے حوالے کر دیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان، ان کا مال سب لے لیا. ایمان والا ہو گیا اپنی جان دے دے ادھر، ایمان والا ہو گیا اپنا مال دے دے پورا. آپ کیا کریں گے؟ میں کچھ بھی نہیں کروں گا، میری مرضی چلاؤں گا بس، تیری جان میں تیرے مال، مجھے لینا دینا نہیں ہے. اور پھر کریں گے کیا آپ اس ایگریمنٹ سے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں جنت دے دوں گا اس کے بدلے میں، تمہیں دنیا میں چند دن اس کی پریکٹس کرنا ہے، پھر جنت میری طرف سے لے لینا ہے. اس کے لیے اللہ پاک نے ان کو یہ بات سجھائی حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اس کا ایک عمومی انوائرمنٹ دیا جائے باہر، خانقاہ کے باہر، پھر وہاں جا کے کچھ تیاری کر لیں گے، بقیہ کمپلیٹ کرنے کا کسی کو شوق ہوا تو پھر وہ اندر آ جائے گا، کسی کے پاس جائے گا جا کے کمپلیٹ کر لے گا. مگر یہ کہ ایک ماحول تو ملے، ایک بات تو چلے، ایک ترغیب تو ہو لوگوں کو. تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، چونکہ اللہ پاک ہی انتظام کرنے والے ہیں اور بندوں کی کمزوری کے اعتبار سے حق تعالیٰ شانہ نرمی کرتے ہیں، جلدی فیصلے فرماتے ہیں، جلدی تبدیلی لاتے ہیں، جلدی نتیجہ ظاہر فرماتے ہیں، تو آج پوری دنیا کے اندر آپ کو اس دعوت تبلیغ کی محنت کے اثرات کا مشاہدہ مل رہا ہے کہ کس طرح سے زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے، جوانوں کے، بوڑھوں کے، اور جانے والا مردوں کے اور عورتوں کے، کیسے کیسے بےہدا اڈوں کے اوپر لوگوں کو اللہ پاک ایمان کی ہدایت دے رہا ہے، اور کیسے کیسے لوگ توبہ کر رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ نماز کے پابند ہو رہے ہیں، کیسے کیسے نوجوان مسجدوں میں آ رہے ہیں، اور کیسے اسٹرگل کرتے ہیں، اور نوکری کرنے میں، فلاں کرنے میں، کیسے اپنے آپ کو دین پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے، جمایا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھتے، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے. عورتیں جب دین پر چلتی ہیں تو اللہ پاک ہی دیکھتے ہیں کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے دین پر چلنے میں. ایک عورت جو دین پہ چلے، ظاہر ہے کہ بازار نہیں پھر سکتی، جو دین پر چلے وہ سب سے دوستی نہیں رہ سکتی، جو دین پر چلے وہ بے پردہ نہیں جا سکتی، جو دین پر چلے وہ ایک گھر کے اندر بیچاری بند ہو کے رہ جاتی ہے، وہ کیسے زندگی گزارے گی؟ اب شوہر اس کا ٹائم نہیں، اس شوہر کے پاس بھی اتنی عقل نہیں ہے کہ ایسی خاتون کے ساتھ اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، کیونکہ وہی اس کی اس وقت بہن بھی ہے، وہی اس کا بھائی بھی ہے، وہی اس کی اماں بھی ہے، وہی اس کا ماموں بھی ہے، وہی اس کی فیملی بھی ہے. شوہر تو ہے ہی ہے، بس اس کو یہی ذہن میں ہے کہ میں شوہر ہوں، یہ نہیں دیکھتا کہ کس مصیبت کی جگہ پر ہماری بہنیں ہیں، کتنا مجاہدہ ہے یہاں پر دین پہ رہنا، تو اس میں کیسے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کا جی لگانا چاہیے، ان کی تسلی کا سامان ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ان کو دین پر چلنے میں سہولت ہو، خوشی محسوس ہو. مگر جو دیندار خاتون ہے، شوہر اس کو فیور کرے یا نہ کرے، وہ کرتی ہے. جو دیندار خاتون ہے، شوہر فیور کرے یا نہ کرے، وہ بس حضرت حاجرہ کو اپنے سامنے رکھتی ہے. حضرت حاجرہ کو جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے تو وہاں کیا تھا؟ وہاں فیملی تھی، دوست احباب تھے، سہیلیاں تھیں، وہاں پہ آئی فون تھا ان کے پاس کوئی، کیسے جب دیکھو جب کان پہ لگا لیا ہے، جس سے بولے اس سے بات ہو رہی. اس کی سردیاں کیسی گزری ہوں گی، اس کی گرمیاں کیسی گزری ہوں گی، وہاں پہ تو سایہ بھی نہیں تھا، وہاں تو کھانا پینا بھی نہیں تھا، تنہائی کی وحشت کیسی رہتی ہے، شوہر بھی ساتھ نہیں، وہاں تو ایک چھوٹا سا بچہ ننا منا بس وہ بچہ ساتھ ہے، کھانے پینے کی تنگی، ایک چھوٹا سا توشہ کتنے دن چلتا ہے کھجوروں کا، وہ تھوڑے دن میں ختم ہو گیا. اب جو ہے کھانا وہی کھانا وہی ہے، پانی وہی ہے، زمزم پینا ہے وہی کھانا ہے وہی پانی، پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد ان کو کوئی چیز کھانے پینے کو ملی ہوگی، کتنے سالوں کے بعد ملی ہوگی. جب تک تو خالی زمزم پینا تھا، اکیلے رہنا تھا، راتوں میں بھی دن میں بھی، سردی میں بھی گرمی میں بھی. گرمی بھی وہاں کی ویسی کہ اگر سر پہ رومال نہیں ڈالے تو چکر کھا کے گر جاتی، آج تک بھی گرمی کا وہ حال ہے، جب کیسی رہی ہوگی تبتی بھی رہتی، اور سردیاں بھی ویسی سخت قسم کی. وہاں وقت گزارا بندی نے. اللہ پاک کو کتنا پیار آیا کہ قیامت تک آنے والے سارے نبیوں کے تک بھی ذمے صفا مروہ کی صحیح کر دی. یہ ان کا کام تھا، یہ ان کی ادا تھی جو ہمیں پسند آئی، اس کو زندہ رکھنا ہے. چاہے کوئی ہو، پیغمبر آئے اس کو بھی فالو کرنا ہے، ولی آئے اس کو بھی کرنا ہے، صحابی آئے اس کو بھی کرنا ہے، عام جنرل مسلمان آئے اس کو بھی کرنا ہے، سب کو کرنا ہے. یہ یادگار ہے، ان صفا والمروہ تھا من شعائر اللہ، یہ اللہ کی خاص نشانیوں میں سے، یہ تاریخی یادیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں. تمہیں نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے مجھے، یہ یاد تازہ رکھنا ہے. رب تعالیٰ شانہ نے عورتوں کے لیے بھی دین رکھا، مردوں کے لیے بھی دین رکھا، مجاہدے ان کے لیے بھی ہیں، مجاہدے ان کے لیے بھی ہیں، کرنا ان کو بھی ہے، کرنا ان کو بھی ہے، کہیں ہو، امریکہ میں ہوں، جناب والا شکاگو میں ہوں، یا جناب انڈیانا میں ہوں، یا رشیا میں، چائنا میں ہوں، انڈیا پاکستان میں ہوں، کہیں ہو، جہاں بندہ ہے، جہاں بندی ہے، دنیا میں ہم جب تک ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ پاک کے عبد بن جانا ہے، اور عبد میں عبادت بھی ہے اور عبد میں عبودیت بھی ہے. اس کے لیے محنت ہے کہ یہ چیز آ جائے کسی طرح سے مرنے سے پہلے پہلے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بناؤ. جب وقت اللہ کے راستے میں لگاؤ گے تو مسجد والے ماحول میں رہ کر پہلے سب سے پہلے سنجیدگی سے اس ٹاپک پہ سوچنے کا موقع ملے گا کہ جتنا سنجیدہ چاہیے آدمی کو اس میں ہونا اتنا ہوتا نہیں. آدمی اپنی جگہ پر ہو، اس کا دماغ پورا کام نہیں کرتا یکسوئی کے ساتھ، لیتا نہیں بات کو، آبزرو نہیں کرتا وہ بات کو. پھر ایک وقت تک مائنڈ بنتا ہے اس کا، پھر وہ عادت پڑ رہی ہوتی ہے مسجد والے ماحول کے اندر. اس مسجد والے ماحول کے اندر رہ کر مسجد والے اعمال میں، اعمال ولایت میں، اعمال نبوت میں، اعمال دین میں، اعمال دعوت میں جب آدمی اپنے آپ کو رکھتا ہے تو پھر اس سے اس کا ذہن بھی بنتا ہے، اس کو سنجیدگی سے فیصلہ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے اپنے بارے میں، اور پھر اپنی زندگی کی ترتیب بناتا ہے. پھر مجاہدہ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے دین کے لیے، مجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے کچھ کرنا ہے، مجھے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے. وہ اتباع کا جذبہ، پھر سرکار سے محبت اور عشق کا ولولہ، وہ جو ہے نا وہ چیز آگے بڑھتی ہے. اللہ پاک کے ساتھ فدائیت، وہ اللہ سے وہ آگے بڑھتی ہے. اور پھر آدمی کسی مخلوق کو اپنے نگاہوں کے سامنے نہیں رکھتا، لا خافون لومت لائن، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں رہتی اس کو کہ کون کیا بولے گا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دین پر عمل صحیح معنی میں اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ سارے لوگ پتھر اور درخت کی جگہ پر نہ جائیں. جیسے درخت سامنے ہیں، جیسے پتھر سامنے ہیں، تو آپ کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ میرے اس ایکشن پر، میرے اس عمل پر، میرے اس کام پر یہ کیا سمجھے گا جھاڑ، یہ پودا کیا سمجھے گا، یہ پتھر کیا سمجھے گا. تو جب تک یہ صورت نہیں پیدا ہوگی اس وقت تک صحیح دین پر عمل نہیں ہوتا. ورنہ ہماری بہنوں کے لیے کیا ہے، لوگ کیا بولیں گے، ہم تو ایک قسم کا لباس پہننے پر راضی نہیں ہوتے، لوگ کیا بولیں گے کہ یہ ساڑی تو ہم اس سے پہلے بھی پہن کے گئے تھے، اس سے پہلے کی دعوت میں پہن کے گئے تھے، اب پھر پہن کے جائیں گے تو بولیں گے یہ اس کو دیکھو نہیں ہے، اس کے پاس تو ایک ہی جوڑا ہے، اس نے پہلے کی دعوت میں بھی یہی پہن کے آئے کہ ابھی بھی یہی پہن کے آئے. ہمارے پاس تو لوگوں کو دکھانے کے واسطے جتنا فیشن ہے، جتنا لباس ہے، جتنی جویلری ہے، جتنا اور جناب والا، جب یہ چیزوں میں ہے تو خوشی اور غم میں اور دعوتوں میں اور فنکشنوں میں اور دوسرے کاموں میں اور دینداری میں ساری چیزوں میں ہمارے پاس مخلوق سامنے آ گئی، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے، کیسا ہوگا. مردوں کا یہی حال ہے، عورتوں کا یہی حال ہے. ذرا عورتوں میں عورتوں کی سائڈ کی چیزیں ہیں، مردوں میں مردوں کی سائڈ کی چیزیں ہیں. اس نے ہمارے دین کا ستیہناسا مار دیا ہے، کیونکہ جب اللہ کے لیے بات نہیں رہی دین کہاں باقی رہتا ہے، جب اللہ نہیں رہا نگاہوں کے سامنے تو دین کہاں. اسی لیے اللہ کے راستے میں نکل کر یہ محنت ہونی پڑتی ہے کہ صرف اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ ہو، صرف اللہ کے لیے دینداری، صرف اللہ کے لیے نماز، صرف اللہ کے لیے عبادت، صرف اللہ کے لیے مجاہدہ، صرف اللہ کے لیے قربانی، صرف اللہ کے لیے تبلیغ، صرف اللہ کے لیے سنت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، وہ صرف اللہ رب العزت کے لیے اور کسی اور کے لیے نہیں. ایک محنت ہے میرے بھائی. تو تجربہ یہ ہے کہ اس محنت میں حصہ لینا ضروری ہے ہر آدمی کو، اسپیشل عوام کو. جو آدمی دین ہی کے کام میں ہے، مسجد والے ہی ماحول میں ہے، تعلیم میں لگا ہوا ہے، لوگوں کی خدمت میں، اس کو ضروری دوسری نوعیت سے ہے کہ بھائی بے طلبوں تک یہ پیغام کون پہنچائے گا، کیا حال ہے امت کا، کس قدر تکلیف دہ حالات سننے میں آتے ہیں آئے دن صبح اور شام، مسلمانوں کے، ان کے بچوں کا کیا حال ہے، ان کے یوتھ کا کیا حال ہے، بچیوں کا کیا حال ہے، نوجوانوں کا کیا حال ہے، بڑوں کا کیا حال ہے، شادیاں کیسے ٹوٹ رہی ہیں، حالات کیسے خراب ہو رہے ہیں، امت جو ہے نا نماز روزے سے کیسے دور ہو رہی ہے، کیسے لوگ ارتداد کے سیلاب کے اندر بہہ رہے ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں. ان سب کی وجہ سے جو دکھ اور ان سب کی وجہ سے جو ذمہ داری آتی ہے ایک عالم پر، ایک امام پر، اور ایک جناب والا مذہبی آدمی پر، ایک ٹیچر پر، تعلیم دینے والے پر، وہ ایک ذمہ داری کی نوعیت الگ ہے. اس سے ہٹ کر ان جنرل آدمی کو خود اپنی زندگی کے بارے میں اور اس ذمہ داری کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پر عائد ہوتی ہے، ان دونوں چیزوں کو نبھانے کے واسطے اللہ کے راستے میں نکلنے کی میرے دوستو ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک ضروری چیز، ضروری بھی ہے اور فضیلت والی بھی ہے. یعنی اگر اس مجبوری کی وجہ سے ہی کرنا ہے، صرف ایسا نہیں ہے، نہیں، کرنے پر اللہ نے انعام رکھا ہے، خوشخبریاں ہیں، تسلیاں ہیں، مغفرت کے وعدے ہیں، اجر کریم کے وعدے ہیں، جنت میں داخل کرنے کے وعدے ہیں، اسلام پھیلنے کے وعدے ہیں. واخرى تحبونها نصر من اللہ کی تفسیر میں یہی بات ہے کہ جو چیز تمہیں پسند ہے وہ یہ ہے کہ جیسے تم اللہ کے بندے تمہاری یہ چاہت اصلی ہوگی کہ ساری انسانیت اللہ کی بندگی میں آ جائے وہ تمہیں مل جائے گی دین کی محنت کرو ہدایت عام کر دوں گا واخرى تحبونها نصر من اللہ کی تفسیر میں یہ مضمون کہ دین کی محنت کرو اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے گی اور نصرت اور فتح کیا چیز ہوتی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا نصرت اور فتح جب آتی ہے تو لوگ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتے ہیں نصرت کی تفسیر ہے وہ فتح کی تفسیر ہے وہ یہ بھی تمہیں دے دوں گا تم محنت کرو پھر دیکھو لوگ کیسے اسلام قبول کرتے ہیں تم سے نفرت کرنے والے تم پہ تھوکنے والے تم پہ انگلیاں اٹھانے والے تم کو ہر قسم کا تانا دینے والے تم کو ہر ذلت کی نظر سے دیکھنے والے تم سے پیار کرنے لگیں گے تم سے عقیدت کرنے لگیں گے تمہارے احترام پہ مجبور ہو جائیں گے تمہارے ممنون کرم ہو جائیں گے احسان مند ہو جائیں گے کہ بھائی کیا چیز انہوں نے دے دی اگر خدا نہ خواستہ یہ ہم کو یہ امانت نہ دیتے ہم تو مر جاتے اور جہنم رشید ہو جاتے نصر من اللہ وفتح القریب اور یہ حالات کے اعتبار سے بہت مشکل ہے لیکن اللہ کے لیے کبھی بھی کسی بھی کنڈیشن میں کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی اللہ کہتے ہی اس کو ہیں اللہ کہتے ہی اس ذات کو ہیں اللہ کی ذاتی بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے کبھی بھی کوئی بھی چیز کسی کے بھی ساتھ کچھ مشکل نہیں ہوتی وہ فعال لما یرید ہے وہ یحکم ما یشاء ہے وہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کی شان رکھتا ہے وہ لا یعجزہ احد ہے لا یغلب علیہ احد ہے اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے جب چاہے کر سکتا ہے جس کے ساتھ چاہے کر سکتا ہے جیسے چاہے کر سکتا ہے اجتماعی بھی کر سکتا ہے انفرادی بھی کر سکتا ہے اگر امت مسلمہ کی محنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج پر اللہ کو پسند آ گئی وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو زک پہنچانے کی قسمیں کھائی ہوئی ہوں اور مسلمانوں کو زمین کے اندر اتارنے کے لیے ہزارہ ہزار پلان انہوں نے کیے ہوں کچھ بھی کر لیا انہوں نے اللہ پاک خود ان کو اسلام کے اندر لے آیا ہے آیا یوری شتار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے وہ انہیں کو ذمہ دار بنا دے گا اسلام کا وہ انہیں کو علمبردار بنا دے گا اسلام کا وہ اس پر قادر ہے ہم نہیں ہیں قادر ہمارے حالات نہیں ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ ایسا ہوں گا لیکن ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ایسا نہیں ہوں گا وہ جب چاہیں کر دیں ولو شاء اللہ لہدی الناس جمیعا اللہ پاک اگر چاہے تو سب کو ہدایت دے دیں جو قسم کھا کے بھاگ رہے تھے کہ سب کچھ ہو جائے مگر میں مسلمان نہیں ہوں گا آخر اسلام لے آیا اکرمہ ابن ابی جہل نے فتح مکہ کے بعد یہ طے کر لیا تھا کہ اب میں یہاں رہوں گا تو میرا جینا مشکل ہے بے عزتی کے ساتھ میں رہ نہیں سکتا مسلمان میں ہو نہیں سکتا میں جا رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں کہنے کہ بس کشتی میں سوار ہو کے نکل جاؤں گا جزیرۃ العرب سے نکل جاؤں کشتی میں بیٹھے کشتی بھور میں آ گئی کشتی واپس کرے بغیر چارہ ہی نہیں تھا واپس پھر ایک ساحل پر آ گئے اور وہاں بہن مل گئی کہنے کہ کیا بدتمیزی کر رہا ہے یار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم ہیں اتنے مہربان ہیں یہ تھوڑی ہے کہ اگر تمہارا باپ ابو جہل ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نفرت کریں گے وہاں تو یہ ہے کہ نفرت کی بنیاد کفر ہے نفرت کی بنیاد شرک ہے شرک نفرت کی چیز ہوتی ہے کفر نفرت کی نفرت شرک اور کفر کو چھوڑ دیں گے تو محبت ہو جائے گی سب بس اللہ پاک نے ان کو ہدایت دے دی وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے قسم کھا لی تھی کہ سب کچھ ہو جائے گا لیکن میں مسلمان نہیں ہوں گا لیکن اللہ پاک نے میرے دل میں اسلام کو گھسائی دی جب ہدایت کے فیصلے آتے ہیں میرے دوستوں بھائیوں تو پھر ایسے آتے ہیں اس لیے ہمارا اپنا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو عبودیت اور عبودیت دونوں سیکھنے اور اسی عبودیت کی ذمہ داری میں یہ بھی ہے کہ دین کی محنت کرو جان لگاؤ مال لگاؤ وقت لگاؤ جو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ لگا دو مرنے سے پہلے پہلے کر لو وقت آنے سے پہلے اس سے پہلے کہ اللہ پاک کے پاس بلاوا آ جائے پھر وہاں جا کے کہنے لگو بڑا اچھا چانس تھا میں نے مس کر دیا بڑا اچھا موقع تھا میں نے کھو دیا مجھے یہ کر لینا چاہیے تھا میں تو خواہ مخواہ بیٹھا ہی رہ گیا میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں نہیں کر سکتا ساری دنیا پھر رہی تھی تو میں کیوں نہیں کر سکتا تھا اپنی سہولت کے ساتھ کرو اپنی راحت کے اہتمام کے ساتھ میں کرو جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرو کچھ تو ہاتھ دلائے بندہ کچھ تو پیر چلائے بندہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی رضا کی خاطر اس لیے یہ محنت جب اللہ پاک نے پھر پوری دنیا میں چلا دی تو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات اللہ پاک ظاہر فرما رہے ہیں آہستہ 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 مساجد کا بننا یہ عمارتوں کا بننا انسٹیٹیوٹس کا قائم ہونا مساجد کے اندر مسلموں کا آ جانا ملٹی نیشنل لوگوں کا ایک ایک نماز میں جمع ہو جانا جناب والے یہ سب چیز اللہ پاک کیا دکھا رہے ہیں میرے دوستوں ان محنتوں کے اثرات ہیں جو ان کے پیچھے اللہ کے بندے اللہ کے محبوب بندے محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو میں اور آپ بھی اس میں حصہ لینے والے ہو جائیں بس یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ شانو مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے عزم کرو ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی ضرور اس میں حصہ لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شانو توفیق عطا فرمائے